الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ, حکم ہوا اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا, بشرطے کے طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو, نہ مستی نکالنے کو. پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے, اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر ہونے کے بعد, بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا. بزرگان محترم, پانچویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے اور اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت کے ساتھ ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں حرام ہیں یعنی ان سے نکاح حرام ہے ان کو بیان کیا تھا, اور یہ کل 15 عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے. پہلی عورت جس سے نکاح حرام ہے اس کو مستقل بیان کیا, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم کے ذریعے. پھر دوسری آیت میں 13 عورتوں کا بیان ہوا کہ 13 عورتوں سے اور 13 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے. کل 14 قسم کی عورتیں بیان ہوئی. اب اس آیت میں 15ویں عورت کا بیان ہے جس سے نکاح حرام ہے. ان میں سے 15 میں سے 13 قسم کی عورتیں وہ ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہے, اور اخیر کی دو قسمیں یعنی جن سے نکاح حرام ہے ان سے ہمیشہ نکاح حرام نہیں, ایک وقت تک اگر وہ رکاوٹ دور ہو جائے جس کی وجہ سے نکاح حرام قرار دیا گیا تو پھر ان سے نکاح جائز ہوتا ہے. یہاں 15ویں جس عورت کا بیان ہے وہ عورت ہے جو خاوند والی اور شوہر والی ہے. تو جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے, اس کے شوہر ہے, خاوند ہے, تو کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس سے نکاح کرے گا تو یہ بدکاری اور زنا کے حکم میں ہے اور ناجائز اور حرام ہے. 13 عورتوں سے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے. باقی 2 عورتیں, ایک ساتھ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا, کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی بہن سے نکاح کرے, یہ حرام اور ناجائز ہے. ہاں, جس سے نکاح کیا تھا اس کو اس نے طلاق دے دی یا اس کی وفات ہو گئی اور عدت بھی گزر گئی, اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس وجہ سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا, اب وہ وجہ باقی نہیں رہی. اسی طرح خاوند والی عورت ہے تو جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے, حقیقتاً ہو یا حکمن, تو اس سے بھی نکاح حرام ہے. اس لیے کہ جو کسی کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اس کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا, اس کا نکاح ہی زنا کہلائے گا, حرام ہوگا. ہاں, اب اس کا شوہر فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر جائے, وفات کی عدت بھی گزر جائے, اب وہ خاوند والی نہیں رہی, اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی یہاں اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور ان 15 عورتوں میں, جیسا کہ پہلے کہا گیا, بہت سی عورتیں داخل ہیں. یہاں تو بس ایک ایک نام لیا گیا. جیسے یہ کہا گیا کہ تمہاری مائیں حرام ہیں, تو یہ بات بتائی گئی کہ ماں کے ساتھ دادی بھی حرام ہے, نانی بھی حرام ہے, اور اوپر تک سب حرام ہے. جب یہ کہا گیا کہ بیٹی حرام ہے, تو بیٹی کے ساتھ پوتی بھی حرام ہے, نواسی بھی حرام ہے, نیچے تک سب حرام ہے. جب یہ کہا گیا کہ بہن حرام ہے, تو حقیقی بہن بھی حرام ہے, باپ شریک بہن بھی حرام ہے, اور ماں شریک بہن بھی حرام ہے. یہ سب تفصیل اس آیت کے اندر موجود ہے. اب اللہ فرماتے ہیں, والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, اور خاوند والی عورتیں, شوہر والی عورتیں, مگر جن کے تم مالک ہو جائیں. یعنی تم کسی عورت کے آقا ہو گئے, وہ تمہاری باندھی ہو گئی, وہ حلال ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ شرعی طور سے جہاد ہو, اس لیے کہ ہر جہاد جہاد نہیں کہلاتا. شرعی جہاد کے بہت سے قانون ہیں, ضابطے ہیں. شرعی طور سے جہاد ہو اور کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں, امیر المومنین ان عورتوں کو مسلمانوں کے حوالہ کریں, تو اب جس عورت کو, جس مرد کو جو عورت دی جائے, اب وہ اس سے صحبت کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کی باندھی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک حیض گزر جائے اور اس کا رحم خالی ہونا معلوم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں استبرائے رحم، یعنی اگر وہ اپنے خاوند سے حمل لے کر آئی ہے تو جب تک حمل وضع نہ ہو جائے نکاح جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر حمل والی ہے تو حمل وضع ہو جائے یعنی ولادت ہو جائے، بچہ ہو جائے، اور حمل نہیں ہے تو پھر ایک حیض آنے تک انتظار ہوگا. جب ایک حیض آ جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا رحم مشغول نہیں ہے، خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر والی عورتوں سے نکاح حرام ہے، لیکن جو باندیاں بن کر آئے، اب ان کے شوہر تو ہیں لیکن یہاں دارالاسلام میں نہیں ہے، دارالکفر میں ہے. اور جب دو دار الگ ہو گئے، دارالکفر الگ ہو جائے دارالاسلام الگ ہو جائے، تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. پرانا نکاح سابقہ نکاح باقی نہیں رہتا. تو جب نکاح ختم ہو جاتا ہے تو وہ آقا ہو جائے گا، وہ باندی ہو جائے گی. اب وہ اپنی باندی سے صحبت کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک حیض گزرنے کے بعد، تاکہ اس کا رحم خالی ہونا معلوم ہو جائے اور واضح ہو جائے. یہ اس لیے ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی کافر سے ہی حمل لے کر آتی ہے، اب اس کا حمل اسی سے ثابت ہوگا. تو اسلام نسب کی حفاظت پوری طرح کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب اس کا رحم فارغ ہو، خالی ہو، اب اس سے صحبت کی اجازت دے رہا ہے. اب اسی باندی کو آزاد کر کے نکاح کرنا چاہے تو اور زیادہ فضیلت سنائی گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، آپ نے ان کو آزاد کیا، پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا. اور ایسے ہی حضرات صحابہ بھی اور دوسرے مجاہدین بھی کیا کرتے تھے کہ باندی بنا کر کم رکھتے، اکثر آزاد کر کے نکاح ہی کر لیتے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر، یعنی 15 قسم کی عورتوں سے جو نکاح کا حرام ہونا بیان کیا گیا، یہ حرمت اللہ نے براہ راست بیان کی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حرمت بیان کی ہے اور حرام ہونا بیان کیا ہے، لہذا اب اس میں کسی انسانی عقل کو کوئی دخل نہیں اور کسی انسانی عقل کی دخل کی کوئی گنجائش نہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ان 15 قسم کی عورتوں کے علاوہ ان کے ماں سوا جو اور عورتیں ہیں، جو 15 قسم کی عورتوں کا بیان ہوا، ان کے سوا جو اور عورتیں ہیں، دیگر عورتیں ہیں، اللہ نے وہ تمہارے لیے وہ سب حلال کیے گئے، ان عورتوں کو حلال کیا گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ باضابطہ نکاح ہو، نکاح کے قانون کے مطابق، اور نکاح ہو اس میں 2 مسلمان گواہ ہو، اور مہر بھی مقرر کیا جائے. اور نکاح جو ہوتا ہے وہاں پاکیزہ نیت رکھی جائے کہ یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ نیت مرد کی طرف سے بھی ہو اور عورت کی طرف سے بھی ہو، دائمی. اور عموماً نکاح ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی نکاح ہوا کرتے تھے کہ مرد دل میں چھپا لیتا تھا کہ وقتی طور پر نکاح کرنا ہے، مجھے کوئی اس کو منکوہا اور عورت اور بیوی بنا کر رکھنا نہیں ہے، مجھے بس فائدہ اٹھانا ہے اور شہوت رانی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اسے یہاں حرام قرار دے رہے ہیں.
کہ یہ نیت یہ طریقہ نہ ہو، ایسا نکاح اللہ کے یہاں ناپسندیدہ اور حرام شمار ہوتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. یعنی جو 15 قسم کی عورتوں کا بیان ہوا، ان کے سوا سب عورتیں، یعنی ان کے سوا بھی بعض عورتیں حرام ہیں، اور ان کا حرام ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا. مثال ہم نے گزشتہ تفسیر میں یہ بات کہی تھی کہ یہاں رشتہ رضاعت سے، یعنی دودھ پینے کے رشتے سے صرف دو عورتوں کا حرام ہونا بیان ہوا، ایک دودھ پلانے والی ماں اور ایک بہن. کہ ایک عورت کے ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی دودھ پینے میں جمع ہو جائے تو یہ آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے، دودھ پینے والے رضائی بھائی بہن ہو گئے. تو دو ہی اللہ نے رشتے بیان کیے، یہ مثال کے طور پر بیان کیے. اور بخاری شریف میں حدیث ہے 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، وہ 7 رشتے دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں. مثلا دودھ سے بھانجی ہوتی ہے، دودھ سے خالہ ہوتی ہے تو یہ بھی حرام ہے، دودھ سے پھوپھی ہوتی ہے تو یہ بھی حرام ہے. تو جو 7 رشتے نسب میں حرام ہیں وہ رضاعت میں بھی شیر خارگی کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اب جو وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ جو بات کہی گئی، ان کے سوا قرآن کریم میں جو 15 عورتیں حرام ہوئی ہیں وہ، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے جن جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ، ان سب کے سوا اور عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو نکاح کا قانون ہے وہ ہونا چاہیے. مثلا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. جیسے کہا گیا کہ عورت رہتے ہوئے اس کی بہن جو اس کی سالی ہوگی اس سے نکاح حرام ہے، اسی طرح سے کوئی عورت نکاح میں ہے اس کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے ہی خالہ یا پھوپھی ہے تو بھانجی اور بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عدت میں ہے، طلاق ہو جائے طلاق کی عدت گزار رہی ہے، وفات ہو جائے وفات کی عدت گزار رہی ہے، تو عدت میں بھی نکاح کرنا حرام ہے. جب تک کہ عدت پوری طرح سے نہیں گزر جائے گی نکاح جائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے کسی کے نکاح میں 4 عورتیں ہیں وہ 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا، 4 تک کی اجازت دی گئی. اب چوتھی کا انتقال ہو جائے یا چوتھی کو طلاق دے دے تو 5ویں سے اس وقت نکاح کر سکتا ہے جب چوتھی کی عدت گزر جائے، عدت گزرے بغیر اس سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ سب تفصیل مراد ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص چارپائی پر، یعنی اپنے مسند پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، پیر لمبا کیے ہوئے کہے گا کہ اللہ کی کتاب ہم کو کافی ہے، اللہ کی کتاب میں جو حلال ہے اسے ہم حلال مانیں گے، جو حرام ہے اسے ہم حرام مانیں گے، بقیہ چیزوں کو ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا قسم بخدا قرآن کریم میں جتنے احکام حلال و حرام کے بیان ہوئے ہیں اتنے ہی احکام بلکہ اس سے زائد حلال و حرام کے اللہ نے میرے اوپر بھی اتارے ہیں. اللہ نے اللہ کے نبی پر جو اتارے ہیں انہی احکام کو حدیث کہتے ہیں، انہی احکام کو سنت کہتے ہیں. تو صرف کتاب اللہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ حدیث پاک کو بھی جوڑنا اور ملانا ہوگا. اور ان دونوں کے بعد حضرات صحابہ کرام کے فیصلے بھی شامل ہوں گے. حضرات صحابہ کرام جمع ہو کر جو اجماعی اور اتفاقی فیصلے کیے اس کا ثبوت بھی حدیث ہے. لہذا ان تینوں کو ملانے سے پوری شریعت بنتی ہے. تو پوری شریعت میں جن عورتوں کو حلال قرار دیا گیا وہ عورتیں حلال ہوں گی، اور جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا وہ عورتیں حرام ہوں گی. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے ان کے سوا اور عورتوں کو، ان تبتغوا، بشرطے کہ تم ان کو چاہو اپنے مال کے ذریعے، یعنی ان عورتوں سے نکاح کرو مال دے کر، یعنی مہر دے کر. معلوم ہوا کہ بغیر مہر کے نکاح صحیح نہیں ہوتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے جو نکاح ہوگا وہ زنا ہوگا، اور وہ غلط کاری کے حکم میں ہے. لہذا مہر کا ہونا ضروری ہے، قرآن کریم نے بیان کیا، ایک دو نہیں کئی جگہوں میں اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ مہر دیا جائے، اور جو مہر طے ہوتا ہے وہ پورا مہر دیا جائے. ان تبتغوا باموالکم محسنین، ایک قید اللہ نے لگا دی، جو نکاح ہو رہا ہو وہ قید میں لانے کو، یعنی وہ عورت خاص اس کی ہو جائے گی، قید میں لانے کا یہی مطلب ہے. اب اس پر دوسرے کی نگاہ حرام ہوگی، اس کی نظر حرام ہوگی. محسنین یعنی نکاح کرو تو پاکیزہ مقصد، عفت اور عصمت، پاک دامنی کو سامنے رکھو پھر نکاح کرو. محسنین غیر مسافحین، مستی نکالنے کے لیے نکاح جائز نہیں ہوگا، یعنی صرف شہوت رانی مقصود ہے، اور نکاح کا جو پاکیزہ مقصد ہے وہ مقصد اس کا مقصود نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح زنا کے حکم میں ہو جائے گا. اس لیے فرما رہے ہیں محسنین غیر مسافحین، پاکیزہ مقصد سے نکاح کرنے والے ہوں، نہ کہ مستی نکالنے والے. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی جن کو تم اپنے نکاح میں لے آئے ہو، پس تم ان کو ان کا مقررہ مہر ادا کرو. ان کو ان کا جو مہر مقرر ہوا وہ پورا مہر ادا کرو. ہاں، مہر معجل ہے کہ نکاح کے وقت ہی دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک ہے مؤجل، یعنی دیر سے دینا، اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ مہر بعد میں دیا جائے گا. یہاں بھی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر مہر مؤجل ہو، تاخیر سے دینے کی بات ہو جائے، تو پھر پہلی ملاقات میں کچھ نہ کچھ تحفہ شوہر کو دینا چاہیے اپنی بیوی کو، کہ وہ کوئی نہ کوئی تحفہ دے، خواہ وہ معمولی ہو یا زیادہ ہو. لیکن فمستمتعتم بہ منہن، بہرحال ان کا جو مہر مقرر ہوا ہے ان کو دے دیا کرو. تو مہر کے بغیر نکاح ہوگا وہ نکاح جائز نہیں ہوگا. کوئی مہر نہ دینے کی شرط پر نکاح کرے وہ نکاح حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا، اس کو زنا کہا گیا. ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ مہر کا ذکر نہیں ہوا، کہ عقد میں نکاح ہو رہا ہے مہر کا ذکر نہیں ہوا تو پھر جو خاندانی مہر چلا رہا ہے وہ مہر دینا ضروری ہو جائے گا، یا عورت جو مطالبہ کرے گی وہ مہر دینا ضروری ہو جائے گا. عام طور پر مہر جو دیا جاتا ہے عموماً مرد حضرات دیتے ہیں، عورتیں قبول کر لیتی ہیں، ورنہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے مہر عورت سے اس لڑکی سے معلوم کر کے دیا جائے کہ اسے کتنا مہر چاہیے اور اس کا کیا تقاضا ہے. یہ مستحب عمل ہے، اس کا جو مطلوبہ مہر ہے وہ مہر اس کو دیا جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانے کا مطلب شرعی طور سے نکاح ہو جائے. نکاح ہونے کے بعد اب مہر لازم اور فرض ہو جاتا ہے. نکاح ہو کر صحبت سے پہلے، یعنی ایک جائی خلوت نہیں ہوئی، ایک کمرے میں دونوں نہیں ہوئے، نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ہوگا، نکاح ہوتے ہی وفات ہو گئی. ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے مجلس میں ایجاب و قبول کیا، ایجاب ہوا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، پھر اس کی وفات ہو گئی. وفات ہو جائے تو پورا مہر دینا اب بھی ضروری، اس کو مہر مثل کہتے ہیں. شرعی تفصیل دوسرے پارے میں بیان ہو چکی ہے جہاں مہر کا مستقل بیان ہوا ہے. یہاں بس شریعت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے جو مہر مقرر ہوا ہے وہ مہر دینا ضروری ہے. مہر دینے میں ٹال مٹول کرنا یا عورت سے معاف کرانا جائز نہیں ہے. ہاں عورت خود معاف کرتی ہے تو اس کا ذکر آگے اللہ کر رہے ہیں. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، پس تم ان کو ان کا مقررہ مہر ادا کیا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس میں راضی ہو جاؤ. نکاح کے وقت میں ایک مہر مقرر ہو چکا کہ اتنا مہر شوہر اپنی بیوی کو دے گا. نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے جو مہر مقرر ہوا وہی دینا ضروری نہیں، شوہر مہر میں اضافہ کر سکتا ہے، مہر میں اضافہ کر سکتا ہے، میں نے اتنا طے کیا ہے اب اتنا دے رہا ہوں. اور عورت مہر کم کر سکتی ہے اور بلکہ معاف بھی کر دے سکتی ہے کہ جو مہر طے ہوا ہے میں اپنا حق نہیں لیتی، بخوشی وہ نہ لینا چاہے تو اس کا اظہار کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی جبر نہ ہو، کوئی زبردستی نہ ہو، دونوں طرف سے معاملہ خوش دلی سے ہو، رضامندی سے ہو، یہ ضروری ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں تم پر اس بات میں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی بہت جاننے والے، بڑی حکمت والے. اللہ تعالی نے جن عورتوں کو حرام کیا ان کو کیوں حرام کیا؟ تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کا جاننا ہمارے ذمے ضروری نہیں. جو حکمتیں معلوم ہو جائیں الحمدللہ، ورنہ حکمتیں ایک دو نہیں بے شمار ہوا کرتی ہیں. تو حکمتوں کا جاننا کوئی ضروری نہیں، شریعت کے مسائل پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. لہذا حکمت سمجھ میں آ جائے تو خوشی کی بات ہے، حکمت سمجھ میں نہ آئے جب بھی ہر شرعی مسئلہ پر عمل کرنا ضروری ہوگا. یہی بات کہتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. لہذا جن عورتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہاں حرام قرار دینے ہی میں حکمت تھی، مصلحت تھی، اور جن کو حلال قرار دیا گیا ان کا حلال ہونا ہی اللہ کی مصلحت میں رہا ہے. اسی طرح سے مہر کو کیوں مقرر کیا اس حکمت کو بھی اللہ جانتے ہیں. ایک ظاہر سی بات ہے کہ مہر ایک عوض ہوتا ہے، ایک بدلہ ہوتا ہے، لہذا وہ اس کو ایسے ہی حلال کر لے تو مفت میں حلال کرنے کو دنیا بھی پسند نہیں کرتی، دنیا کا ضابطہ اور قانون بھی پسند نہیں کرتا، اس کا کوئی عوض ہو تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو جائے اور اس کا قیمتی شے ہونا معلوم ہو جائے۔ یہ تو ایک حکمت ہے، ایسی بے شمار حکمتیں ہیں۔ لہذا مہر طے کیا گیا، مہر کی ادائیگی کامل طریقے پر ہونی چاہیے، اور مہر کتنا مقرر کیا جائے اور آخری حد کیا ہے، زیادہ کی کیا حد ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، فقہ حنفی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری حد 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے مراد اس کا مستقل وزن ہے، درہم سے وہ نوٹ مراد نہیں جو بعض ملکوں میں چلتے ہیں، بلکہ اس کا ایک مستقل وزن ہے۔ لہذا کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہے اور صحابہ کرام کا یہی عمل رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ وآتیتم احداہن قنطارن، ابھی گزشتہ صفحات میں آیت آئی، گزشتہ صفحہ میں، کہ تم نے کسی کو ڈھیر سارا مال مہر میں دیا ہو تو وہ ڈھیر سارا مال بھی واپس مت لو، خلا ہو جائے، طلاق ہو جائے تو واپس لینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہاری طرف سے زیادتی ہو رہی ہو، عورت کو مجبور نہ کرو۔ یہ مسئلہ وہاں بیان کیا گیا، تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈھیر سارا مال، مثلا کوئی مکان ہی اس کو مہر میں دے دے، کوئی بڑی سی بڑی قیمت چیز دے دے، تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ کوئی یہاں حد بندی نہیں مقرر کر رہی ہے، لیکن اتنا زیادہ جو مہر ہو، اگر کوئی خوش دلی سے کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی اہمیت ظاہر ہو تو اچھی بات ہے، فخر و مباحات کے لیے کہ ہمارا نکاح سب سے بہترین ہو جائے، اس کی شہرت ہو جائے، اس نیت سے دینا صحیح نہیں۔ اچھی نیت سے دینا ہے تو قرآن کریم سے بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تائید ہو رہی ہے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کے کاروبار میں، ملازمتوں میں برکت نصیب فرما، رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرما، اہل غزہ اور فلسطین کی مدد اور نصرت فرما، ہماری نیک تمنائیں پوری فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔